نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم حضرات آج ایک ایسی بات کے اوپر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے نہایت ضروری ہے، اور وہ حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. صحابی فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ ہم 10 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں بھی ان میں سے تھا، اور ہم نے آپ سے ایک سوال کیا. ہم نے عرض کیا کہ من اکیس الناس یا رسول اللہ، کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے یہ بتا دیجیے. ظاہر بات ہے کہ بہت ہی بڑا سوال تھا، اس لیے کہ عقل مندی کا معیار اور مدار بدلتا رہتا ہے. عام طور پر لوگ عقل مندی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جن کا دنیا سے تعلق ہے، ان نعمتوں کو اور ان نعمتوں کے حاصل ہونے کو عقل مندی سمجھتے ہیں کہ جو دنیا سے متعلق ہیں. کوئی عقل مندی سمجھتا ہے اس بات کو کہ وہ پیسہ کمانے کا ہنر جانتا ہو، اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہے جو عقل مندی اسی کو قرار دیتے ہیں کہ پیسہ کمانے کا فن اور اس کا ہنر جانتا ہو، بلا لحاظ اس بات کے کہ وہ حرام سے کما رہا ہے یا حلال سے. بس پیسہ کمانے کا فن جس کو آتا ہے وہ عقل مند ہے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ عقل مندی یہ ہے کہ اقتدار اور کرسی تک پہنچ جائے، تو ان کے نزدیک یہ عقل مندی کی بات ہے. جو جتنا بڑا لیڈر بنتا ہے اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی یہی طریقہ چل رہا ہے. کہیں عقل مند سمجھا جاتا ہے اس کو کہ جو کسی فن کے اندر، یعنی ڈاکٹری ہے، انجینئری ہے یا اور کوئی اس قسم کا فن ہے، اس کے اندر کمال حاصل کر لے تو اسے عقل مند قرار دیتے ہیں. عقل مندی کا معیار اور مدار الگ الگ ہے. کوئی کسی چیز کو عقل مندی کہتا ہے، کوئی کسی چیز کو عقل مندی کہتا ہے. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوگا، ظاہر بات ہے وہ تمام انسانوں کے فیصلے سے اعلیٰ اور برتر ہوگا. چنانچہ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اکیس الناس اکثرهم استعدادا للموت، کہ وہ سب سے بڑا عقل مند ہے جو سب سے زیادہ اپنی موت کی تیاری رکھے. وہ سب سے بڑا عقل مند ہے، موت کے لیے تیار رہے اور سب سے زیادہ تیار رہے، وہ ہے سب سے بڑا عقل مند. یہ حدیث تو میں نے سنائی، ایک اور حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے، وہ بھی اسی کے ہم معنی ہے کہ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. بڑا محتاط آدمی ہے اور بڑا عقل مند آدمی ہے وہ، کہ جو اپنا اپنے آپ کا، اپنے اعمال کا، اپنے افعال کا، اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لیتا رہے، اور دوسرا وصف اس کے اندر یہ ہو کہ وہ جو کچھ کام دنیا میں کرے تو موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے کرے. اس کو عقل مند قرار دیا. دونوں حدیثوں کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے کہ جو موت کے لیے تیار رہے، جتنی زیادہ تیاری موت کے لیے وہ کرنے والا ہوگا اتنا ہی بڑا عقل مند ہوگا، اور جو موت سے جس قدر غافل ہوگا اور اس کے لیے تیاری نہیں کرے گا اتنا ہی وہ احمق ہوگا. اس فرمان کا حاصل تو یہ ہے. یہ میں نے اسی لیے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ اولاً اپنے آپ کو اور پھر آپ حضرات کو اس کی طرف متوجہ کر دوں کہ موت کے لیے تیاری کا کیا مطلب ہے. قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں آئی ہیں ان کا خلاصہ اور لب لباب آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ موت کی تیاری کسے کہتے ہیں. وہ تیاری کہ جس کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں اور بعد موت کے بعد والی زندگی میں نفع حاصل ہو. ویسے تو ہر ایک ہم میں سے سمجھتا ہے کہ موت ہر وقت جب اس اللہ کا حکم ہوگا آ جائے گی. یہ تیاری نہیں ہے. موت کا وظیفہ پڑھنے لگے تسبیح لے کر کہ موت موت موت، یہ بھی تیاری نہیں ہے موت کی. موت کی تیاری تو اس طریقے سے ہوگی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی اور جس طرح آپ نے تعلیم دیا امت کو کہ اس طرح تیاری کرو. اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات اس موت کی تیاری کے سلسلے میں عرض کر دوں. موت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اپنے اوپر حقوق اور فرائض ہیں ان سب سے سبک دوش ہو. اللہ کے حقوق ہیں تو ان سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کی فکر کرے. بندوں کے حقوق ہیں تو ان سے سبک دوش ہو. اگر کوئی ان تمام اس بار کو لے کر زندگی گزارتا ہے تو وہ موت کے لیے تیار نہیں. جو یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بار میرے اوپر موجود ہے اللہ کے فرائض کا بھی، بندوں کے حقوق کا بھی، اور میں موت کے لیے تیار ہوں، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. قرآن اور حدیث کی روح سے وہ موت کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ کے کتنے فرائض ہیں، کتنے احکام ہیں اور کتنے حقوق ہیں، ذرا ہم اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کتنے ادا کیے ہیں اور کتنوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا. بہت جلدی نتیجے تک پہنچ جائیں گے. پھر وہاں سے ہٹیے اور پھر آ جائیے بندوں کے حقوق کے اوپر کہ بندوں کے حقوق کا ہم نے کیا حال بنا رکھا ہے. ہر ظلم کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، بندوں کی حق تلفی کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. ناجائز سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. بندوں کے حقوق مارنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں مارنا چاہیے. یہ موت کی تیاری نہیں. اگر یہ تمام حقوق اپنے سر پر لدے ہوئے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ موت کے لیے میں تیار ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ موت کی تیاری نہیں کر رہا. جتنے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے اور ہم سے تلف ہوئے ہیں، برباد ہوئے، اور ہم کیا اس کا حق ادا کر سکتے؟ ذرا سا یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو اس نے ہمیں حکم دے دیا ہے پانچ وقت کی با جماعت نماز کا، یا اور اسی قسم کے دوسرے احکام ہمیں دیے ہیں، ان کو پورے طریقے سے ادا کر لیں. ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ اس قدر حق تلفی ہم نے کی ہے اپنے رب کی اور کر رہے ہیں کہ شاید ہی دنیا میں کسی کی حق تلفی ہم نے اتنی کی ہو. یہ تمام حقوق ہیں اللہ رب العزت کے, ان میں سے بعض حقوق تو وہ ہیں کہ جو صرف سچی توبہ سے معاف ہو جائیں گے, اور بعض حقوق وہ ہیں کہ جو توبہ سے ان کا گناہ تو معاف ہو جائے گا لیکن اس حق کا ادا کرنا لازم ہوگا. بعض وہ ہیں, مثلا کسی پر نمازیں رہ گئیں, قضا ہو گئیں, سال کی, دو سال کی, دس سال کی یا اس سے کم و بیش. یہاں دو چیزیں لازم ہیں بندے پر, ایک تو یہ لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اپنے اس گناہ سے اور سچی توبہ کرے, سچی توبہ ہوگی تو یہ گناہ معاف ہو جائے گا, نمازوں کے قضا کرنے کا گناہ معاف ہو جائے گا, لیکن نمازیں معاف نہیں ہوں گی. ان نمازوں کو قضا کرنا اور پڑھنا لازم ہوگا, یعنی قضا نمازیں کرنا پڑیں گی. کسی کی دس سال کی ہیں تو وہ دس سال کی نمازیں پڑھے, تب جا کر نمازوں کے حق سے ادائیگی ہوگی اور سبک دوشی ہوگی. زکوٰۃ لازم ہوئی کسی بندے پر اور اس نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے ادا نہ کیا, سال, دو سال, دس سال کی زکوٰۃ اس پر لازم ہو گئی. زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا ایک گناہ ہوا, اس گناہ سے وہ گناہ تو توبہ سے معاف ہو جائے گا, لیکن یہ زکوٰۃ اس کو ادا کرنا پڑے گی. دس سال کی زکوٰۃ اسے یکمشت یا رفتہ رفتہ ادا کرنا پڑے گی, جب تب جا کر وہ حق سے سبک دوش ہوگا. کسی پر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہ کیا, ایک تو حج میں تاخیر کرنے کا گناہ ہوگا, وہ تو توبہ سے معاف ہو جائے گا, لیکن اس پر لازم ہوگا کہ پھر وہ حج کرے. ایسے ہی بہت سے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جن میں صرف توبہ سے ان حقوق کی معافی نہ ہوگی جب تک کہ ادائیگی نہ کی جائے, اور جو بندہ مومن ان کی ادائیگی کی فکر میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے اور وہ ادا کر لیتا ہے. ایک صاحب ہیں, ان کے 30 سال کی نمازیں ان کے اوپر قضا تھیں, اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی, ایک سال میں تمام نمازوں کو پورا کر لیا, 30 سال کی نمازوں کو ایک سال میں پورا کر لیا. کتنا بڑا ان کو اللہ نے اجر عطا فرمایا ہو. تو حقوق جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ دو قسم پر ہیں, ایک تو وہ ہیں کہ جو صرف توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں اور بندہ صاف ہو جاتا ہے. مثلا جھوٹ بولا, اللہ کے حق کی اور اس کے حکم کی نافرمانی کی, توبہ کر لے, سچی توبہ, جھوٹ کا گناہ معاف, ختم ہو. اور ایسے اور بھی ہیں, بندوں کے بھی حقوق ہیں, وہ بھی دو قسم پر ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو اس بندے سے صرف معافی طلب کر لینے سے معاف ہو جائیں گے, کچھ لینا دینا نہیں, اور دوسرے وہ ہیں کہ معافی بھی طلب کرنا ہوگی اور جو اس کے اوپر ہے لینا دینا وہ بھی دینا ہوگا. یہ عام طور پر مالیات کے اندر ہوتا ہے, کسی کا مال مار لیا, رشوت کسی سے لے لی, خدا نہ کرے, ایک گناہ تو ہوا رشوت لینے کا, دوسرا اس بندے کا مال اس کے پاس آ گیا جو اس نے دبا لیا اور ہضم کر لیا, اس کو ادا کرنا لازم ہے. جس بندے سے رشوت لی ہے شرعی اعتبار سے اور شرعی حکم سے, اس رشوت کے پیسے اس شخص کو دینا, واپس کرنا لازم ہے کہ جس سے رشوت لی. اگر ایسا نہیں کیا ہے تو اب یہ حق لے کر وہ جائے گا. رشوت خوروں کے لیے دیکھ لیجئے کتنا بڑا وبال ہے, جو کروڑوں کی اور اربوں کی رشوت لیتے ہیں ان کے بارے میں سوچ لیجئے کتنا بڑا وبال ہے, کہ وہ سب کے حقوق لے کر اور سب کا مال مار کر چلے جائیں گے. وہاں تو دینا پڑے گا, وہاں پر تو تمام مال دینا پڑے گا, ادا کرنا پڑے گا. اور وہاں ادا کرنا پڑے گا کہ جن کے جس کے بارے میں بارہا کہہ چکا ہوں اور کہتا رہتا ہوں کہ آخرت میں جو چیز چلتی ہے وہ نیکیاں چلتی ہیں, روپیہ پیسہ نہیں چلتا, نیکیاں چلتی ہیں. وہاں پر ان تمام ظلموں کے بدلے میں نیکیاں دینا پڑیں گی, اور بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا بندہ, اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اسی طریقے سے بندوں کے بعض حقوق وہ ہیں کہ جو صرف معافی تلافی سے ختم ہو جاتے ہیں. مثلا کسی پر تہمت لگا دی, ناجائز تہمت لگا دی, کسی کی غیبت کر دی اور اسے معلوم ہو گیا, کسی کی چغلی کھائی, کسی کو برا بھلا کہہ دیا ناحق, کسی کو ناحق گالی دے دی, یا کسی کو مارا ہے ناحق. یہ وہ حقوق ہیں بندوں کے کہ جن میں لینا دینا تو کچھ نہیں, البتہ معافی طلب کرنا اس سے ضروری ہے. وہ معافی طلب کرے اور طلب جب وہ معاف کر دے گا تو یہ سب دوش ہوگی. بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ باوجود ہے کہ معافی طلب کر رہا ہے وہ مجرم, لیکن وہ معاف نہیں کرتا. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ وہ معاف نہیں کرتا. ایسی صورت میں یہ شخص پریشان ہو جاتا ہے جو حق ادا کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے حضرت کہ اپنی حد تک وہ معافی طلب کر لے, اور جب مایوس ہو جائے تو اب اللہ کے حوالے کر دے, اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. بہرحال یہ بندوں کے حقوق ہیں, ان میں بھی دیکھ لیجئے کہ کس قدر ہم حق تلفی کرتے ہیں. ان تمام حقوق سے سبک دوش ہونا, یہ ہے موت کی تیاری. کسی کا کچھ لینا دینا ہے اسے دے کر فارغ ہو جائے. کسی کی عزت و آبرو پر ہماری جانب سے کوئی اعتراض اور الزام لگا دیا گیا ہے اس سے معافی طلب کر لے. اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو پورے طریقے سے ادا کرے, یہ موت کی تیاری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اشارے مل گئے تھے آخری عمر میں اس بات کے کہ اب زمانہ رخصت آپ کا قریب ہے, وقت رخصت قریب آ لگا ہے. قرآن کریم میں بھی اس کا اشارہ تھا, اور بعض اور چیزیں بھی ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے یہ اشارہ مل گیا کہ ان قریب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. جب یہ اشارہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا حکم دیا. فسبح بحمد ربک واستغفر, یہ حکم دیا کہ اب آپ کا وقت رخصت قریب ہے, لہذا آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کیجئے, اس کی تسبیح پڑھیے اور استغفار کیجئے. یہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. جب وقت رخصت قریب آ جائے تو چاہیے مومن کو کہ اس پر عمل کرے. ہمیں تعلیم دی، آپ کو حکم دیا، ہمیں تعلیم دے دی کہ آخری عمر میں جانے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. اور یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جس مومن کی بلکہ کافر کی بھی وقت کا وقت قریب آ جائے تو اسے احساس ہونے لگتا ہے، اس کو بے فکری نہیں رہتی. ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایسے خواب اس کو نظر آنے لگتے ہیں جس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ انقریب جانے والا ہے، ایسے حالات پیش آنے لگتے ہیں جس سے وہ سمجھ لیتا ہے کہ انقریب دنیا سے رخصتی ہے. ایسے موقع پر تو خصوصیت سے اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، نمازوں میں اور دوسری نیکیوں کے اندر بندے کو مشغول رہنا چاہیے. اور دوسری چیز بتائی، استغفار، مغفرت طلب کرتے رہیے، جس کو میں توبہ کے ساتھ تعبیر کروں گا. لہذا آخری عمر جب آ جائے تو پھر بندے کو چاہیے کہ اپنے تمام گناہوں سے جو ماضی میں ہو چکے ہیں اللہ کے سامنے توبہ کرے، اور دل سے توبہ کرے، سچی توبہ کرے. ایک تیاری تو موت کی ہے، اس پر عمل کرنے والا گویا موت کے لیے تیاری کر رہا ہے. دوسری تیاری میں نے وہ بتائی آپ کو کہ جو حقوق سے سبک دوشی ہے، اور اصل تیاری وہی ہے کہ حقوق سے سبک دوشی حاصل کرے، جس کے حقوق ہیں ان کو ادا کر دیں. یہ دوسری تیاری، اور یہ تو ایسی تیاری ہے کہ اپنی پوری زندگی میں آدمی اس پر عمل کرتا رہے. جب کسی کا حق مارا گیا اور مارا جاتا ہے، فوراً اس کی تلافی کرے. جب کوئی نماز رہ گئی، فوراً اس کو قضا کرے، اس میں تاخیر نہ کرے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قریب وقت آ گیا دنیا سے رخصت ہونے کا، تو آپ نے ایک کام اور کیا. وہ کام یہ کیا کہ آپ ایک دن تشریف لے گئے اپنی وفات سے تقریباً 12-13 دن پہلے، جنت البقیع میں تشریف لے گئے، قبرستان میں، جو مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان ہے. وہاں جا کر وہاں کے اہل میت کے لیے، وہاں پر میت کے لیے اور وہاں کے مردوں کے لیے دعائیں کی، مغفرت کی دعائیں کی، اور ان سے رخصت طلب کی کہ اب میں بھی آنے والا ہوں تمہارے پاس، یعنی اب میرا دنیا سے مغفرت کرنے کی، دعائے مغفرت کرنے کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، میں اس سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہوں. اور یہ حدیث بخاری کے اندر مضمون موجود ہے. چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور ان سے رخصت طلب کی. واپس آ رہے تھے کہ راستے میں درد سر شروع ہو گیا، اور یہی درد سر بڑھتا بڑھتا بخار تک پہنچا اور دوسری بیماری تک پہنچا، حتیٰ کہ وفات ہو گئی. یہ 10-12 دن پہلے کا واقعہ ہے آپ کی وفات سے. ایک کام آپ نے یہ کیا کہ جتنے زندہ لوگ تھے ان سے بھی آپ نے اس قسم کی باتیں کی جیسے عنقریب رخصت ہونے والے ہیں. چنانچہ حدیث بخاری کے اندر آیا ہے کہ آپ بیمار تھے، شدید بیمار تھے، چلنے پھرنے کی بھی سکت نہ تھی، نماز پڑھانے کے لیے بھی تشریف نہیں لا سکتے تھے، بس اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر لیٹے رہتے تھے. بیماری شدید ہوتی گئی. ایک دن آپ، اور یہ وفات سے دو تین دن پہلے کا واقعہ ہے، سر پر پٹی باندھ کر، چادر اوڑھ کر مسجد میں تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی اور بیٹھ کر پڑھائی کیونکہ کھڑے ہونے کی قوت نہ تھی. پھر آپ اپنے منبر پر تشریف فرما ہو گئے. اب آپ نے وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں. سب سے پہلے تو یہ خبر دی کہ میں ان قریب رخصت ہونے والا ہوں، کہ میں نے اپنے الفاظ میں کہا، ورنہ آپ نے جو فرمایا تھا اس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں میں رہے اور چاہے تو آخرت کی نعمتوں میں آ جائے، اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو قبول کر لیا ہے. اس پر صدیق اکبر سمجھ گئے، رونے لگے کہ یہ جدائی کا پیغام ہے، یہ آپ کے رخصت ہونے کا ہونے کی بات ہے. چنانچہ وہ رونے لگے اور خوب روئے. آپ نے ان کو تسلی دی کہ نہ رو. پھر فرمایا کہ مجھے یہ بتا دو کہ مجھ سے پہلے دنیا میں کوئی نبی ہمیشہ کے لیے رہا ہے؟ اب واضح انداز میں فرمایا، یاد رکھو کہ میں بھی عنقریب اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں، ایسے کام کرنا کہ حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے. یہ نصیحتیں، یہ وصیتیں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں اسی موقع پر یا اس سے پہلے. جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے، آپ نے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیا. کیا کوئی مومن یہ تصور کر سکتا ہے، یہ وہم کر سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی کا کوئی حق ہوگا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پوری امت آپ کے احسانات اور آپ کے حقوق میں دبی ہوئی ہے. امت پر آپ کے بے شمار احسانات ہیں. اللہ کے بعد صرف آپ کے احسانات سب سے زیادہ ہیں امت کے ہر ہر فرد پر، ہر مومن پر، ہر مومنہ پر. اور آپ نے دیا ہی ہے سب کو، لیا کسی سے نہیں. لیکن آپ نے دوران تقریر یہ فرمایا کہ لوگوں، اگر میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہو تو وہ وصول کر لے اپنے خادموں سے، اپنے غلاموں سے. آپ یہ فرما رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ تمام صحابہ کرام سمجھتے تھے اس کی اہمیت اور عظمت کو، خاموش ہو. لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میرا ایک حق ہے آپ کے اوپر یا رسول اللہ. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. آپ نے فلاں جہاد میں میرے ایک چھڑی مار دی تھی ناحق، فرمایا آؤ بدلہ لے لو. وہ آ گئے. آپ نے بدلے کے لیے اپنی پشت اس طرف کر دی. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے چھڑی ماری تھی تو میرے بدن پر کوئی کپڑا نہ تھا. مطلب یہ کہ آپ بھی اپنا کپڑا اتار دیجیے، تب میں ماروں گا، تب بدلہ لوں گا. یہ سن کر آپ نے اپنی چادر اتار دی. ان کا مقصود بدلہ لینا نہ تھا، بس وہ چپٹ گئے. چپٹ گئے، لپٹ گئے، بوسے دینے لگے کہ میرا مقصود تو یہ تھا. خیر، قصہ تو یہ ہے. لیکن اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ کا وہ نبی کہ جو ہم سب کی، بلکہ پوری مخلوق کی، پورے انسانوں کی شفاعت کرے گا آخرت میں، وہ نبی ہمیں تعلیم دینے کے لیے یہ کر رہا ہے. ہم کتنے حقوق اپنے کندھوں پر لے کر چلے جاتے ہیں، کتنوں کا مال ہم ڈکار لیتے ہیں اور ہضم کر لیتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے. وہاں یہ حال ہے. یہ ہے موت کے لیے استعداد اور موت کے لیے تیاری. ان تمام کاموں سے فارغ ہونے والا، موت اس کے لیے محبوب ہوگی، پھر موت اس کو پسند ہوگی. وہ جلد سے جلد جانا چاہے گا ان دائمی نعمتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھی. وہ اس دنیا کی غلاظت سے جلد نکل کے بھاگنا چاہے گا. آخر میں ایک اور بات عرض کر دوں اور پھر اسی پر میں ختم کر دوں گا, وہ یہ کہ جب بالکل ہی وقت قریب آ جائے تو پھر وصیت اور نصیحت کا سلسلہ بھی شروع کرے. میں نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے مشائخ کو بھی اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں نے بتا ہی دیا کہ وفات سے 2-3 دن پہلے آپ آئے اور وصیتیں فرمائیں. بہت سی وصیتیں تھیں اس کے اندر جن کو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. تو ایسے ہی ہر مومن اور مومنہ جب اسے معلوم ہو جائے کہ اب قریب آ لگا ہے وقت, تو اس کو چاہیے کہ وصیت کرے. وصیت زبانی بھی ہوتی ہے اور وصیت تحریری بھی ہوتی ہے, اور دونوں کا ثبوت احادیث سے ہے, قرآن کریم سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الوصیہ اذا حضر احدکم الموت, جب موت قریب آ جائے تو اللہ نے تمہارے اوپر لازم کیا ہے وصیت کو. سورہ بقرہ کی آیت موجود ہے, اگرچہ اس کا آگے جا کر مفہوم دوسرا ہے لیکن محض وصیت کا لازم ہونا اس سے معلوم ہوگا کہ وصیت لازم ہے, چاہے وہ تحریری ہو. قرآن کریم نے تحریر کو ہی فرمایا کتب علیکم, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی نصیحت اور وصیت فرمائی, لہذا دونوں طریقے درست ہیں. وصیت کے اندر کیا ہونا چاہیے یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے, اس لیے کہ ہم اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے وصیت کے اندر ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ ہماری زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60-70 سال تک آدمی اللہ کی عبادت کرتا رہا لیکن آخر میں اس نے وصیت کے اندر ظلم سے کام لیا. ظلم سے مراد وہی ہے کہ ایسی باتوں کی وصیت کر دی کہ جو ناجائز تھی, تو اس نے اپنی تمام عمر کی نیکیاں برباد کر دی. تو یہ وصیت بھی ہونا چاہیے, وصیت ہونا چاہیے شریعت کے مطابق. سب سے پہلے اگر اپنے اوپر کسی کا حق ہے, امانت رکھی ہے کسی کی, یا کسی سے قرض لیا تھا ابھی تک ادا نہیں کیا ہے, تو اس کو لکھے یا اس کو کہے کہ میرے اوپر فلاں کی اتنی امانت موجود ہے ادا کر دینا, میرے اوپر اتنے روزے قضا ہیں ان کو پورے ان کا فدیہ ادا کر دینا, میں اپنی اتنی نمازیں پوری نہیں کر سکا ہوں ان کا فدیہ ادا کر دینا, یا میں نے فلاں شخص سے کچھ زیادتی کر لی تھی, کچھ ظلم کر لیا تھا, میں اس سے معاف نہیں کرا سکا ہوں, جا کر معافی لے لینا. یہ وصیت ہے حضرت, اور ان چیزوں کی وصیت لازم ہے, ورنہ یہ تمام حقوق لے کر جائے گا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. دوسرے یہ کہ اگر چاہے تو اپنے لیے صدقہ جاریہ یا کسی کو مال دینا, اپنی جائیداد میں سے یا اپنی وراثت میں سے مال دینا مقصود ہے تو اس کی وصیت کرے. اتنا سمجھ لیجئے کہ اپنے تمام مال کی مال میں سے ایک تہائی کی وصیت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کی نہیں. تہائی مال کی وصیت تک تو اجازت ہے, کم ہو جائے تو اچھا ہے, تہائی سے کم ہو جائے تو اچھا ہے, لیکن تہائی سے زیادہ ہونے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی کہ جو تہائی سے زیادہ ہے, اس لیے اس کا بھی خیال رکھے. مثلا وہ چاہتا ہے کہ مجھے صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملتا رہے, تو وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ مسجد میں لگا دینا, یہ وصیت کرے, یا میرے مال میں سے اتنا حصہ فلاں جگہ خرچ کر دینا. یہ بھی یاد رکھیے کہ اپنے ورثہ کو وصیت کرنا جائز نہیں, وہ نافذ نہیں ہوں گی. بیٹا ہے کوئی, اس کے بارے میں وصیت ہوئی ہے کرے مثلا کہ اس بیٹے کو اس کے حصے سے 2 گنا دے دینا, یہ نہیں چلے گی. تو وصیت کرے ایسی چیزوں کی. اور وصیت کرے اپنے اہل و عیال کو. کس چیز کی وصیت کرے؟ جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمائی تھی. صراط مستقیم پر رہنا، اللہ کے بندے بن کر رہنا، رسول کے امتی بن کر رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزوں کی پابندی کرنا، نیکی کی زندگی گزارنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور گناہوں کی جگہ پر ہرگز نہ جانا، یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ نیک باتوں کی وصیت اپنے اہل و عیال کو، اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت اپنے اہل و عیال کو، یہ لازم. اس لیے کہ مرنے کے بعد انہی کی جانب سے جو کچھ پہنچے گا پہنچے گا، اچھائی یا برائی. اچھائی پہنچے گی تو انہی کی جانب سے پہنچے گی، برائی پہنچے گی خدا نہ کرے تو وہ انہی کی جانب سے پہنچے گی. اس لیے وصیت کے اندر ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب ان سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی، اور یہ سوال اس لیے کیا کہ اس وقت یعنی آپ کی وفات کے وقت حضرت عائشہ ہی موجود تھی اور کوئی نہ تھا. فرمایا کہ ہاں، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی، یعنی قرآن کریم پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی. لہذا یہ وصیت ہر مومن اور ہر مومنہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، جن جن سے تعلق ہے ان کے لیے یہ وصیت کر کے جائے. میں نے اپنے بزرگوں کو اور مشائخ کو، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصیت نامہ شاید آپ کے پاس ہو، میں نے دیکھا، انہوں نے چھاپ دیا تھا اپنی وفات سے ایک سال پہلے، اپنا وصیت نامہ چھاپ کر عام کر دیا، رسالوں میں دے دیا. اس میں یہی حاصل تھا کہ اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہے تو وہ ثابت کرے اور مجھ سے وصول کر لے، اور اگر میری جانب سے کوئی زیادتی کسی کی شان میں ہو گئی ہو تو میں اللہ واسطے اس سے کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے. اور اس قسم کی وصیتیں تھیں. ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو وصیت کرتا ہوں اس بات کی کہ یہ الحاد، یہ فحاشی، یہ گناہوں کا جو سیلاب یورپ سے چلا آ رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال اور خاندان کو بھی بچائیں. نظر نے دیکھ لیا تھا، ان کی 25 سال ہو گئے ان کی وفات کو، اس وقت ان کی نظر نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. چنانچہ یہ وصیت انہوں نے کی. اور بھی چیز کے اندر کہ نماز کی پابندی کریں، یہ کریں وہ کریں، یہ ہے وصیت کا خلاصہ. جو شخص یہ کام کر لے، بس وہ تیاری کر لی اس نے پوری طرح موت کی، اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. میں نے اپنے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ ہر صبح کو آخری صبح سمجھتے تھے، ہر شام کو آخری شام سمجھتے تھے، ہر رات کو آخری رات سمجھا کرتے تھے. اس لیے بالکل تیار تھی موت کے لیے، بالکل تیار تھی. جب ان کو لے جایا گیا ہے آخری حملے میں اسپتال، اور اس وقت ڈاکٹر نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ حضرت امید نہیں ہے بچنے کی، ڈاکٹر نے خود کہہ دیا تھا سامنے کہ کوئی امید نہیں ہے بچنے کی. اس وقت بھی وہ حشاش بشاش تھے، کس طریقے سے کہ میں بھی کھڑا تھا اور بھی کھڑے تھے. جب وہ ڈاکٹر لے کر جا رہا تھا، کہنے لگے دوستو اب رخصتی سلام، دوست رخصتی سلام، انشاءاللہ قیامت میں ہوگی ملاقات، چلے گی. یہ آخری کلام تھا جو میں نے ان کا سنا. اس کے بعد گاڑی میں کچھ کلام کیا تو اللہ بہتر جانے، بس یہ آخری بات کہہ کر وہ کمرے سے اپنے نکال کر لیا گیا ان کو ڈاکٹر، اور جا کر گاڑی میں بٹھا دیا. تو یہ واقعہ ہے ظہر کے بعد کا، اور رات کو 12 بجے وفات ہو گئی اسپتال میں ہی. تو دیکھیے اس قدر تیار، کچھ نہیں سلام دیا، یہ تیاری چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو اس پر عمل کرنا چاہیے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اور ہم میں سے ہر ایک کو اس طرح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ان گناہوں سے جو ہمارے گھروں کے اندر رچ بس گئے ہیں ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو محفوظ رکھے، شیطان کی حکومت سے اللہ تعالی ہمارے گھروں کو بچائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.